گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دعوت افتتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, قیامت کے روز اللہ تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, تین شخص اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, نمبر ایک, وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے, نمبر دو, میری سنت کو زندہ کرنے والا, اور نمبر تین, مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے ویڈیو سوالات, آڈیو کالز اور ایس ایم ایس شامل سلسلہ کرتے ہیں, انشاءاللہ آج بھی کریں گے. آئیے کال سے ہم سلسلے کو آگے بڑھا دیں.
سے بات کر رہا ہوں, مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ اگر میرے پاس کیش اماؤنٹ بالفرض جو ہے وہ لاکھ روپے ہے, اور جو سونا ہے گولڈ وہ اگر میرے پاس تین تولہ ہے, تو مجھے زکات جو ہے وہ ادا کرنا ہوگی دونوں کی رقم کو ملا کر, یا صرف کیش اماؤنٹ پہ جو ہے وہ لاکھ روپے جس کا نصاب کا ٹائم ہو گیا ہے اس پہ ادا کرنا ہوگی؟
جی مفتی صاحب کا ارشاد فرمائیں گے, تین تولہ سونا ہے اور لاکھ روپے ہیں, زکات پورے مال پر ہوگی یا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونا بھی مال زکوٰۃ میں سے ہے, یعنی وہ مال ہے کہ جس کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ لازم کی ہے.
جی,
اور نقدی بھی مال زکوٰۃ میں سے ہے.
ٹھیک,
جو نقدی کا نصاب بیان کیا گیا, جو نقدی کی مقدار بیان کی گئی کہ وہ ایک لاکھ روپے ہے, تو وہ بقدر نصاب ہے. اگر حاجات اصلیہ سے فارغ ہے قرض وغیرہ نکالنے کے بعد, تو اتنی نقدی جس کے پاس ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. یعنی بقدر نصاب تو 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہے, اور ایک لاکھ کی جو نقدی ہے یہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار سے زیادہ, تو یہ بھی مال زکوٰۃ میں سے ہے اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ بنے گی. اب جو سونا ہے تین تولے, وہ چونکہ جو سونے کا نصاب ہے اگرچہ یہ اس سے کم ہے, یعنی سونے کا جو نصاب شریعت نے بیان کیا وہ 7.5 تولے بیان کیا, لیکن جب سونے کے ساتھ کوئی اور جنس بھی ہو تو پھر چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے.
صحیح,
تو لہٰذا اب ان کے پاس نقدی بھی ہے اور سونا بھی ہے, تو دونوں کی جو ویلی ہوگی, یعنی سونے کی جو ٹوٹل مقدار بنے گی رقم, اس کی قیمت, تو اس کو ایک لاکھ کے ساتھ ملائیں گے اور پھر ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے.
جی اگلی کال دیجیے.
محمد علی ستاری پیر محل سے عرض کر رہا ہوں, مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو حج کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے, تو اس صاحب نصاب ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا جو زکوٰۃ میں صاحب نصاب ہوتا ہے وہی حج کے لیے یہ صاحب نصاب مانا جائے گا کہ اس پر حج فرض ہوگا؟ جواب عنایت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی کیا فرماتے ہیں صاحب نصاب؟
حج اور زکوٰۃ کے صاحب نصاب ہونے میں فرق ہے. زکوٰۃ کا جو صاحب نصاب ہونا ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے شریعت نے ایک کرائیٹیریا بیان کیا ہے.
صحیح,
تو وہ جو کرائیٹیریا وہ یہ ہے کہ اموال زکوٰۃ میں سے کوئی مال ہوں, سونا ہو, چاندی ہو, نقدی ہو, مال تجارت ہو, تو اسی طرح چرائی کے جانور شرائط کے ساتھ ہوں تو یہ مال زکوٰۃ میں سے ہیں، اور پھر ان کا شریعت نے ایک مخصوص نصاب مقرر کیا ہے۔ اگر یہ الگ الگ ہوں، یعنی کہ صرف ایک ہی جنس ہو، کوئی اور دوسری جنس نہ ہو، تو پھر ان کا نصاب الگ ہے، اور اگر یہ ہوں ساری اجناس لیکن وہ نصاب سے کم ہوں تو پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ زکوٰۃ کے لیے جو کم از کم نصاب ہے وہ حاجات، ضروری حاجات کے علاوہ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر نقدی ہوگی زائد ضرورت، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور وہ آج کل کے دور کے اعتبار سے 38-40 ہزار کے قریب تقریباً پہنچتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا یہ نصاب ہے، لیکن حج کا یہ نہیں ہے۔ حج کے لیے یہ شرط ہے کہ جو حج پر جانے کے اخراجات، یعنی یہ جہاں سے جائے گا، جانے آنے، وہاں پہ رہنے، اور پھر جو پیچھے جن کا نفقہ ان کے ذمہ ہے، ان کے بھی اتنے دنوں تک جتنا یہ بیل رہے گا ان کا نفقہ بھی اس کے پاس ہو، جب یہ ساری ٹوٹل ملا کر اس کے پاس رقم ہوگی، تو ایسا شخص پھر حج کے اعتبار سے صاحب استطاعت قرار پائے گا۔
پتہ چلے کہ ناظرین، صاحب نصاب اور صاحب استطاعت کا فرق بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ صاحب نصاب وہ زکوٰۃ کے لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے، اور حج کے لیے صاحب استطاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی مزید آڈیو کالز۔
میری اولاد ہے جو میرے کہنے میں نہیں، کیا جو میرے پاس جو بھی میرا مال ہے وہ میں کسی اور کو دے سکتا ہوں، یا وراثت میں وراثت ہے وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہوں؟
اچھا، جو ان کی ملکیت میں مال ہے اس کے حوالے سے وہ فرما رہے ہیں۔
جو مال جس شخص کے پاس اس کی زندگی میں موجود ہے وہ اس کا مالک ہے،
ٹھیک ہے،
وہ مال وراثت نہیں ہے۔ اس کو مال وراثت آئندہ کے اعتبار سے تو کہہ سکتے ہیں کہ یعنی جو میرے مرنے کے بعد مال ہوگا وہ مال وراثت بنے گا، لیکن جب کوئی شخص زندہ ہے تو وہ مال وراثت نہیں ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اب یہ کہ اگر زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ دینا تحفہ قرار پائے گا، وراثت قرار نہیں پائے گی۔ اور اس میں شریعت کے احکام یہ ہیں کہ چونکہ یہ تحفہ ہے تو تحفے میں اپنی اولاد میں برابری اختیار کرے، یعنی سب کو، لڑکے لڑکیوں کو، سب کو برابر برابر جتنا دینا چاہتا ہے سب کو برابر برابر تقسیم کر کے دے دے، اپنی رضامندی سے ان کو قبضہ کرا دے، تو وہ مالک ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ اگر اولاد نافرمان ہے، اب یہ کسی دوسرے ادارے کو دینا چاہتا ہے، تو اس میں اس سے پہلے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ، بلا عذر شرعی اپنے ورثاء کو محروم کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے، یا ایسا اقدام کرتا ہے کہ جس سے ورثاء کو نہ ملے، تو ایسا اقدام کرنا شرعاً ناجائز اور گناہ ہے،
ٹھیک،
کہ اپنے ورثاء کو یہ محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر ورثاء میں سے ایسے جو ہے وہ جو اس وقت ورثاء ہیں، اگر ان میں اولاد میں سے ایسی اولاد ہے کہ جو والدین کی نافرما بردار ہے، اور نافرما برداری بھی ان کاموں میں کرتی ہے کہ والدین جو جائز کام کا حکم دیتے ہیں اس میں نافرما برداری کرتی ہے، یا جو والدین کے جائز مطالبات ہیں، یا جو والدین جائز چیزوں کا حکم دیتے ہیں اس کو یہ نہیں مانتے ہیں، تو ایسی صورت میں اولاد نافرما بردار قرار پائے گی۔ اگر والد جو ہے وہ ناجائز باتوں کا حکم دیتا ہے اور اولاد وہ نہیں کرتی ہے، تو اولاد کو نافرما بردار نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر اولاد واقعی نافرما بردار ہے، کوئی شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے مجھ سے ملنے والے مال وراثت کو یہ گناہوں میں، عیاشیوں میں تباہ و برباد کر دے گی، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص ایسے مال کو صدقہ کر دیتا ہے، وقف کر دیتا ہے، یا جو فرما بردار اولاد ہے اس کو دے دیتا ہے، تو اس صورت میں شرعاً کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ اگر واقعی اولاد نافرما بردار ہے اور ان کو یہ اندیشہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے مال کو اولاد نافرمانیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرے گی، گناہوں میں خرچ کرے گی، اور یہ اس وجہ سے نہیں دینا چاہتے تو یہ محروم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے مال کے ناجائز استعمال سے ان کو روکنا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ کسی بھی جو ہے وہ ادارے کو کہ جو اس کا جائز استعمال کرے وہاں پہ دے سکتے ہیں، اور اگر اپنی اولاد میں سے کوئی فرما بردار ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، یہ خود ہی ناجائز باتوں کا حکم دیتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ اولاد میری فرما برداری کرے، تو ان کا یہ حکم دینا ہی ناجائز ہے۔ اور اولاد جو نہیں مان رہی تو اس وجہ سے اس کو نافرما بردار نہیں کہیں گے۔ اب اولاد نافرما بردار نہیں ہے شرن، اور یہ ان کو محروم کرنے کے لیے اگر ایسا اقدام کریں گے، کسی کو دے دیں گے کہ ان کو نہ ملے، تو پھر ان کا یہ اقدام کرنا جائز نہیں ہوگا۔
حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اسلامی بہنیں جو اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، مسجد بیت وغیرہ جو ہوتی ہے، اب ظاہر ہے پورے ڈبل 12 گھنٹے اور 10 دن کا سلسلہ ہوگا، تو کیا اس دوران وہ مدنی چینل پر سلسلے دیکھ سکتی ہیں اعتکاف کے دوران؟
اگر مسجد بیت میں رہتے ہوئے سامنے مدنی چینل لگا ہوا ہے، یہ مسجد بیت میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا مسجد بیت ہی میں لگوا لیتی ہیں اور مدنی چینل کے سلسلے دیکھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کو مدنی چینل دیکھنے کے لیے مسجد بیت سے نکلنا پڑتا ہے، کسی دوسری جگہ پر جانا پڑتا ہے، یا اسی کمرے میں مسجد بیت سے نکل کر بیٹھنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں ان کو دیکھنے کی اجازت یوں نہیں ہوگی کہ اس سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ورنہ اگر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے مدنی چینل اسی کمرے میں لگا دیا جاتا ہے یا اسی مسجد بیت میں لگا دیا جاتا ہے، تو جب فارغ اوقات ہوتے ہیں نماز کے علاوہ اور یہ اس میں مدنی چینل اور دینی پروگرام دیکھتی ہیں، تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ یکسوئی کے ساتھ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔
مدنی چینل کے ناظرین، اعتکاف یہ ایک عبادت ہے، سنت موقع ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو ہمارے اسلامی بھائی مساجد میں اعتکاف کرنا چاہ رہے ہیں، جو اسلامی بہنیں گھروں کے اندر چاہتی ہیں اعتکاف کرنا، تو وہ اس سے پہلے مطالعہ کر لیں، یعنی اعتکاف کے جو احکام ہیں اس کو سمجھ لیں، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اعتکاف، اب جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد بیت کا حصہ ہے اگر وہیں مدنی چینل ہے تو ایک جائز صورت ہے، اور اگر دوسرے کمرے کے اندر جائیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ اعتکاف کرنے سے پہلے اس کے احکام کو سیکھا جائے۔ تو الحمدللہ عزوجل فیضان رمضان کتاب یہ نئی ترتیب کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، تو آپ اس کتاب کو حاصل کر لیں۔ اس کے صفحہ نمبر 227 سے الحمدللہ اعتکاف کا بیان شروع ہو رہا ہے، تو یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق آپ کا اعتکاف ہو جائے گا۔ اچھا، گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنائیے، ایس ایم ایس ہی آیا، تو اب یہ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کا کفارہ دے کر اس کو اگر شہید کر دیں، توڑ دیں، تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟
جو مسجد بنائی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں اگر واقعی یوں مسجد بنائی ہے کہ مسجد بنا کر لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، اس کا راستہ بالکل جدا کر دیا، تو یہ شرعاً مسجد ہو جائے گی۔
ٹھیک۔
اور اگر ایسا نہیں کیا، گھر میں بنا لیے کہ وہاں پہ خود نماز ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو عام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس کا راستہ جدا نہیں، تو شرعاً یہ مسجد ہوئی ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
تو اس کو توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی اس کے توڑنے میں کوئی کفارہ ہے۔ ہاں، جو مسجد شرعاً ہو چکی ہوگی تو اس کا توڑنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، بلکہ جو ایک دفعہ مسجد ہو چکی وہ تا قیامت مسجد ہو جائے گی۔ تو عام طور پر جو گھروں میں مسجد بنائی جاتی ہیں وہ ایسی شرعی، جس کو شرعی مسجد کہا جائے، جس کے تا قیامت مسجد ہونے والے احکام ہیں، وہ ایسی مسجد عام طور پر نہیں ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کیسی بنائی ہے تو اس کی یہ تفتیش کروا لیں دارالافتاء اہل سنت سے، یا ذاتی طور پر کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے پوری صورتحال بتا کر اس کی شرعی حیثیت معلوم کروا لیں۔
صحیح۔
اور اس کی شرعی حیثیت معلوم ہوگی ان سے مزید گفتگو اور بات چیت کرنے سے کہ انہوں نے کس طرح کیسے بنائی اور لوگوں کو اجازت دی یا نہیں دی، یہ سارے مسائل جاننے کے بعد ہی پھر اس کے شرعی حیثیت کا پتہ چلے گا کہ یہ مسجد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔
ٹھیک۔ اچھا اعتکاف جو اسلامی بہنیں کرتی ہیں اپنے گھر میں، تو کیا وہ اپنے محرم کے گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اپنی بہن کے گھر چلی گئیں، اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں، تو کیا یہ اس طرح ان کا اعتکاف ہو جائے گا؟
بہن تو محرم ہے، لیکن بہن کا اگر گھر ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ بہنوئی بھی ہوگا،
صحیح،
تو یہ ایک ممکنہ صورت ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتقال ہو گیا ہو،
صحیح،
تو عورت کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے گھر جانے کی بجائے اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر اعتکاف کرے. ہاں والدین کا گھر ہے جس میں بہن بھائی رہتے ہیں تو وہاں اعتکاف بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک جی، مزید اعتکاف کے سوال شامل کریں گے، آپ کی کورس لیتے ہیں.
مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا سفر کے دوران روزہ توڑ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے؟
سفر کے دوران روزہ توڑنا
بلا عذر شرعی روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. روزہ توڑنے کے شریعت نے مخصوص آزار بیان فرمائے ہیں کہ ان حالتوں میں روزہ توڑا جا سکتا ہے. اگر سفر کی حالت میں کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ جس میں شرعاً عذر پایا جاتا ہے روزہ توڑنے کا، مطلب ایسا کہ شدید بیمار ہو گیا اور اب روزہ نہیں توڑے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں تو روزہ توڑنے کا عذر موجود ہے.
صحیح.
ورنہ صرف سفر کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے سفر میں روزہ رکھا ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اس روزے کو پورا کرے.
ٹھیک.
اگر بلا عذر شرعی اس روزے کو توڑے گا تو گناہگار ہوگا.
ٹھیک جی، اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ دوران تلاوت اگر آیات سجدہ جو ہے، اگر اس کی بار بار تلاوت کی جائے، یعنی ایک ہی آیت کو اگر چار پانچ بار یا چھ بار پڑھا جائے، تو کیا سجدہ تلاوت اتنی بار ہی کرنا ہوگا یا ایک بار ہی کرنے سے ادا ہو جائے گا؟
جی کیا فرمایا؟
اگر ایک ہی مجلس میں یعنی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک ہی سجدے کی آیت کی تکرار کر رہے ہیں، تو اب وہ دس دفعہ کریں، سو دفعہ کریں، تو اس صورت میں ایک ہی سجدہ تلاوت لازم ہوگا.
ٹھیک ہے.
ہاں اگر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے مختلف آیات سجدہ پڑھیں، فرض کے 14 کی 14 پڑھ دیں، تو اس صورت میں 14 سجدے ہی لازم ہوں گے.
صحیح.
تو مجلس تبدیل نہیں ہوئی، ایک ہی آیت پڑھی ہے تو ایک سجدہ، مجلس تبدیل نہیں ہوئی، مختلف آیات سجدہ پڑھی ہیں تو جتنی آیات پڑھی ہیں اتنے ہی سجدے ہوں گے.
جی مزید.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں جس طرح سے منع فرمایا گیا ہے الٹا سونے سے، الٹا لیٹنے سے، تو اگر کسی مرض کی وجہ سے یا پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے اگر کوئی الٹا لیٹ جائے اور اس کو اس درد سے افاقہ محسوس ہوتا ہو، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟
کیا فرماتے ہیں؟
ایسے آزار کی صورت میں جو بیان کیے گئے ہیں تو اس میں الٹا لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک.
اس سے مریض ہے، ڈاکٹر کو اب معائنہ کرنا ہے، فرض کیا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اب اس کو معائنہ کرنا ہے، یا پیٹھ کے بل سونا ہی نہیں ہے تو سونا نقصان ہے، تو یہ تو آزار ہیں. ٹھیک. ان صورتوں میں اگر سوئے گا تو یعنی وہ جو وعیدیں ہیں ان وعیدوں کا یہ مستحق نہیں ہوگا. یہ بلا وجہ ایسا سوئے گا تو ایسے سونے کی ممانعت ہے کہ ایسا نہیں سونا چاہیے، کہ یہ جہنمیوں کے ساتھ سونے کی مشابہت ہے.
صحیح.
تو اس مشابہت کی وجہ سے الٹا سونے سے منع فرمایا گیا ہے، عذر ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک. اچھا ایس ایم ایس جو موصول ہو رہے ہیں، اس میں امام صاحب رکوع میں ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم بھی رکوع میں چلے گئے، تو اس سے ہماری نماز پہ کوئی اثر پڑے گا قیام؟
امام صاحب رکوع میں ہیں اور یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اگر امام کو انہوں نے رکوع میں ہی پا لیا یعنی یہ بھی رکوع میں شامل ہو گئے، تو ان کو یہ رکعت مل چکی ہے. اب انہوں نے جو اللہ اکبر کہا ہے تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں، تو اتنا قیام ہی کفایت کرے گا، یعنی اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر کہیں اب پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں.
ٹھیک.
اگر انہوں نے تکبیر تحریمہ یوں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں پہنچ گئے، یعنی اتنا کہ رکوع کی حد کو پہنچ گئے، تو پھر ان کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی.
ٹھیک.
تو اس لیے تکبیر تحریمہ بالکل قیام کی حالت میں کہیں اور پھر دوسری رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں اگر امام کو مل گئے، تو یہ جو انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی ہے اور ان کو یہ جو قیام حاصل ہوا ہے اس کے بعد ان نے رکوع کی تکبیر کہی ہے, اتنا قیام کفایت کر جائے گا اور وہ رکعت ان کو مل جائے گی اگر رکوع کے اندر ہی پا لیا ہے.
اچھا, اسی طرح اگر کہیں سامع نہ ہو تراویح کے اندر, حافظ صاحب ہی ہوں, یعنی سوال یہ ہے کہ لقمہ دینے والا کوئی نہیں ہے, تو وہاں تراویح پڑھنا کیسا؟
تراویح کے لیے حافظ اس معنی میں ضروری ہے کہ ختم قرآن کی جو سنت ہوگی وہ حافظ کے پڑھنے سے ادا ہوگی, اور اس اعتبار سے حافظ ضروری ہے, ورنہ تو تراویح یہ ہے کہ صورتوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ قرآن پاک کا سننا یا جو ہے یا ختم کرنا یہ تراویح کے اندر یہ سنت ہے, تو اس اعتبار سے جو ہے وہ حافظ مقرر کیا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن پاک سننے کی ختم کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے. سامع اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اگر حافظ صاحب کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ سامع وہ غلطی بتائے, اور وہ بھی اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ ختم قرآن کی جو سنت ہے اس میں کمی نہ ہو. جیسے فرض کر کہ حافظ صاحب ایک رکوع ہی چھوڑ کر چلے گئے, اب ان کی بھی توجہ نہیں رہی ہے, وہ یہ سمجھے کہ میں نے بالکل صحیح پڑھا ہے, تو پیچھے جو حافظ ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ یہ بیچ میں چھوڑ گئے ہیں, تو وہاں سے وہ پڑھتا ہے, تو اس سے اس کی توجہ ہوتی ہے, تو جو چھوڑ جاتا ہے تو وہ واپس آ کر اس کو پڑھ لیتا ہے, یوں ختم قرآن کی سنت پوری ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی کمی اور نقصان نہیں رہتا ہے. تو سامع کو کھڑا کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے, باقی سامع تراویح کے لیے ضروری نہیں ہے, ختم قرآن کے لیے ضروری نہیں ہے, اگر کوئی حافظ بغیر سامع کے بھی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی شرن حرج والی بات نہیں ہے, ناجائز و گناہ والی بات نہیں ہے. سامع کا کھڑا کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ ہی سنت ہے اس معنی میں کہ اس کا کرنا ضروری ہے, بس یہ کہ حافظ صاحب جو چھوڑ رہے ہیں, جو نقصان ہو رہا ہے, کمی ہو رہی ہے, اس کی طرف یہ توجہ دلائیں گے, لقمہ دیں گے, تو اس لیے سامع کو کھڑا کیا جاتا ہے.
جی مزید کال.
میں نیپال سے عرض کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر بینک کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں رقم جمع کرتے وقت بینک کی طرف سے کچھ پرسنٹ انٹرسٹ یعنی سود ملتا ہے, تو کیا یہ سود ہم اپنی ذاتی طور پر استعمال کر سکتے ہیں, اور کیا یہ سود کی رقم کسی چندے وغیرہ میں صرف کیا جا سکتا ہے؟
کیا فرماتے ہیں؟
کسی کافر سے, کافر حربی سے جو رقم زائد ملے اس کی رضا مندی کے ساتھ, تو وہ سود نہیں قرار پاتی ہے, اگرچہ کہ وہ اپنی دی ہوئی رقم سے زائد ملتی ہے, تو یہ سود شرعی اعتبار سے اس کو سود نہیں بولیں گے, زائد رقم ضرور ہے لیکن سود نہیں ہے. لیکن اگر کسی مسلمان سے, مسلمان کو رقم دے کر یا مسلمان بینک سے, جس بینک میں مسلمان کے شیئرز ہیں یا مسلمانوں کا ہے, تو اس میں اگر آپ نے جمع کروائی اور اس سے زائد رقم لیں گے تو یہ سود قرار پائے گی. تو اب اس سے قطع نظر کہ انہوں نے کہاں سے بات کی ہے, کس ملک کا ذکر کیا ہے, تو ضابطہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم سے اور اسی طرح غیر مسلم بینک جس کے ٹوٹل شیئر جو ہیں وہ غیر مسلموں کے ہیں, اس میں مسلمانوں کے شیئر نہیں ہیں, اگر وہ اپنی رضا مندی سے رقم جمع کروانے کے اوپر زیادہ رقم دے دیتا ہے تو اس کو نہ سود کہیں گے نہ وہ سود ہے, وہ مسلمان کے لیے ایک جائز مال ہے کہ جو کافر سے اس کی رضا مندی کے ساتھ حاصل ہوا ہے, تو اس کا اپنے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے اور مسجد میں عطیات بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس کو سود کا نام دینا جائز نہیں ہے, اور سود سمجھ کر لینا کہ میں سود لے رہا ہوں یہ بھی جائز نہیں.
صحیح جی, مزید کورس لیں گے.
میرا نام محمد اشفاق اتاری ہے, جاوریہ وزارت صاحبہ سرگودہ سے عرض کر رہا ہوں. مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میت کیسے اٹھایا جائے, اگر جنازہ لے کے جا رہے ہیں اور قبرستان جانے میں قبلہ ہے, اس وقت میت کی ٹانگیں کس طرف ہوں؟
میت کو اٹھانے کا طریقہ,
اصل میں کنفیوژن یہ ہے کہ شاید میت کی جو ہے وہ پاؤں قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں, تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, میت کے پاؤں اگر قبلے کی طرف بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر جانے بھی قبلہ ہے تو عام طور پر جس طرح جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو سر ہی اس کا اسی قبلے کی طرف ہوگا اور پاؤں مشرق کی طرف ہوں گے, اور اگر بالفرض مشرق کی طرف ہے اور اب جو ہے وہ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہیں تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے کہ جو مردہ ہے میت ہے وہ شرعی احکام کی مکلف نہیں ہے, تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جو بالکل واضح ہوتے ہیں اس میں اتنی پریشانی محسوس نہیں ہوتی, اور اب جیسے یہ بھی ایک مسئلہ ان کے ذہن میں آیا ہوگا تو اس پر لوگ پریشان زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو کیا فرمائیں گے؟ اب جیسے روزہ ہے رمضان شریف کا, لوگ تراویح کا تو بہت پوچھتے ہیں, یار تراویح نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, لیکن روزہ بھی چھوٹ رہا ہوتا ہے, تو فرض واجبات مستحبات سنت موقع غیر موقع تو کرنا کیا چاہیے؟ مطلب کیا
اصل میں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کرنے والے کام نہیں کریں گے تو پھر نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے.
صحیح.
تو ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم کرنے والے کاموں کی طرف, جو ہمارے اوپر فرض اور واجبات ہیں سنن ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں دیتے, اور خواہ مخواہ کی باتوں کے اوپر ہم توجہ زیادہ دیتے ہیں. اور پھر بعض لوگوں کا جو پوچھنا ہوتا ہے, اس بھی جو سائل نے سوال کیا اس سے قطع نظر ہے, اور بعض اوقات واقعی ایک باعمل شخص ہوتا ہے اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار یہ پاؤں قبلے کی طرف ہو رہے ہیں, تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ ذہن میں سوال ابھرتا ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں ایک عمومی بات کر رہے ہیں کہ عمومی طور پر بہت سارے لوگ آپ سے مسائل تو اتنے پوچھیں گے, یعنی کہ یوں سمجھے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بال کی کھال اتارنا, وہ لیکن اس کے اوپر عمل کے اعتبار سے انہوں نے عمل بھی نہیں کرنا ہوتا, وہ صرف باس و مباحثہ کی حد تک, معلومات کی حد تک جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دین کے ایسے ایسے مسائل میں کہ جن کے اوپر رائے ایک محض شخص ہی دے سکتا ہے, ایک عامی شخص بھی اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے, تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم دینی امور کی طرف کو اہمیت نہیں دیتے ہیں, دوسرا یہ کہ ہم نے عمل کو پیچھے رکھا ہوا ہے, باقی ادھر ادھر کی باتوں کو ہم نے آگے رکھا ہوا ہے, تیسری بات وہی ہے کہ جو کرنا ہے وہ کر نہیں رہے اور جو نہیں کرنا ہے اس کی طرف ہم نے اپنے آپ کو مشغول رکھا ہوا ہے. تو جب ہم نہ کرنے والے کاموں میں اتنے مشغول ہیں تو پھر کرنے والے کام کی ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی ہے, تو وہ ساری لغویات و فضولیات میں زندگی گزر جاتی ہے, اور پھر اسی طرح باسوں میں باسے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, اور فرائض واجبات ان کا بوجھ ہمارے سروں پر رہ جاتا ہے. اب اس کو یوں سمجھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا حرم کعبہ کے اندر کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ اگر احرام کی حالت میں کوئی مچھر مار دے, تو مچھر کا پوچھا یا مکھی کا پوچھا, کہ وہ مار دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے شکل سے پہچان لیا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے شہزادہ اور نواسا رسول کو آپ لوگوں نے شہید کر دیا,
اللہ,
اس وقت تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا, اور ابھی مچھر اور مکھی کا آپ کو اتنا خیال آ گیا.
اللہ,
یعنی ایک بہت بڑی چیز, ایک بہت بڑا گناہ, ایک بہت بڑا جرم جو آپ جس کا آپ نے ارتکاب کیا, تو اس وقت تو کچھ نہیں پوچھا کہ بھئی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کرنا درست بھی ہے یا نہیں ہے, اور مکھی مچھر کا آپ کو اتنا خیال آ گیا. تو اب ہماری کیفیت ایسی ہی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کر دیں گے, لوگوں کو قتل کر دیں گے, معاذ اللہ معاذ اللہ, تو اس کے اوپر کوئی افسوس نہیں ہے. ہاں گاڑی کے آگے اگر بلی آ گئی ہے اس کا پوچھ لیں گے کہ وہ میری اس سے نہیں, یہ پریشان ہوتے ہیں. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ دینی احکام کو اور جو شرعی معاملات ہیں ان کو جس قدر اہمیت دینی چاہیے, گناہ کو جس طرح گناہ سمجھنا چاہیے, تو وہ ہم نہیں سمجھتے ہیں, اور خواہ مخواہ کی الٹی سیدھی باتوں میں اور جو ہے وہ فضول سوالات میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں.
بہت پیارا جواب مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. حقیقت یہی ہے کہ نہ کرنے والے کاموں میں مشغولیت بڑھ چکی ہے, اور جو کرنے والے اصل کام ہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے یا ہٹتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی سے آخرت کے حوالے سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا حضور, یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے, ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرمائے, تو یہ جو ٹوٹے پھوٹے روزے ہم بولتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ مطلب صحیح ہے بولنا؟
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے.
صحیح.
اور بندے کا اپنے اعمال پر فخر نہیں, بلکہ اپنے اعمال پر ندامت کا اظہار ہے
صحیح.
اور اس بات کا اظہار ہے کہ یا رب کریم میں نے اپنی استطاعت کے مطابق اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ جس طرح حق ادا کرنا تھا اس طرح میں نے حق ادا نہیں کیا ہے, تو لہٰذا جیسا بھی میں نے کیا ہے تو اس کو ہم ٹوٹا پھوٹا ہی کہہ سکتے ہیں
صحیح.
کہ اب ہم اگر اپنے اعمال کو بالکل کامل اور اکمل ترین مکمل ترین بولیں گے, پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں
پتہ ہی
کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات ہم اپنے اعمال کو اکمل ترین سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اکمل نہیں ہوتا ہے, وہ ناقص ترین ہوتا ہے. تو اس لیے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کرے گا کہ یا رب کریم میں نے جو عمل کیا مجھے نہیں پتا میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے. ہاں مجھے اپنی کوشش کا پتہ ہے اور کوشش میں بھی مجھے یہ اعتراف ہے کہ کامل کوشش نہیں ہے ناقص کوشش ہے. تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ٹوٹے پھوٹے سجدے, یعنی کہ جس طرح ہم اب دیکھیں ہم فرض کیا کہ روزہ رکھتے ہیں, اب روزے میں جو اخص الخواص کا روزہ ہے
اللہ
کہ ہو. اللہ کے ماں سوا کسی کی طرف توجہ ہی نہ ہو, روزے کی حالت میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ ہو. اگر ہم اس روزے کو دیکھیں اور اپنے عوامی روزے کو دیکھیں تو پھر یہی بولیں گے
صحیح.
کہ ٹوٹا پھوٹا روزہ ہے
صحیح.
اور اسی طرح اگر ہم اپنی تلاوتوں کو دیکھیں اپنی تراویوں کو دیکھیں تو ایک وہ بھی لوگ تھے کہ جو ماہ رمضان میں 61 قرآن پاک کے ختم کیا کرتے تھے, ایک ایک رات یعنی 30 راتوں میں 30 قرآن پاک, 30 دنوں میں 30 قرآن پاک, تراویح میں پورا قرآن پاک,
عید کے دن بھی
جو ہے وہ ختم, اور پھر دو رکعتوں کے اندر پورا قرآن پاک ختم. تو ایک وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے اور پھر عبادت کے اوپر رونے والے, عبادت کرنے کے بعد رونے والے کہ یا اللہ قبول فرما لے, اور ایک ہم دیکھیں کہ تراوی پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت ہی سے ہمارے اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے, کبھی خیال کہاں پہ جا رہا ہوتا ہے کبھی خیال کہاں پہ جا رہا ہوتا ہے. جو پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ اولاً تو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں اس کے سمجھنے کی. اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی توجہ چلی جاتی ہے کبھی نہیں جاتی ہے, اونگتے ہوئے تھکے ہارے ہوتے ہوئے
ادھر
دیکھتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے آج حافظ صاحب نے لمبا کر دیا, ناقص ہی بولیں گے نا, اس کو کب بولیں گے کامل ہے. تو اس عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے ناقص اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو اس طرح کہنے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے اور بندے کو یہی چاہیے کہ اپنے اعمال کو ناقص ہی
ناقص. بہت پیارا جواب مفتی صاحب نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ جو اعمال کرنے کا حق ہے جو اس کے ظاہری باطنی آداب بیان کیے گئے اس کے مطابق تو اللہ کے نیک بندے ہی کر سکتے ہیں, ہم جیسے لوگ کہاں کر پاتے ہیں, بس یہ نقل ہے. اللہ تعالیٰ یہی ٹوٹے پھوٹے ہمارے اعمال قبول فرما لے. جی مزید کال.
محمد مبشر عطاری گلزار طیبہ سرگودہ شاہپور صدر سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان مبارک کے ایک یا دو روزے کسی وجہ سے نہ رکھ پائے تو اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟
جی کیا فرماتے ہیں, ابتدان روزے چھوٹ گئے
سنت اعتکاف میں, اور اگر اعتکاف کی منت بھی مانی ہے تو اس میں روزہ شرط ہے.
ٹھیک
ہے, اگر کسی نے اعتکاف کرنا ہے اور اس میں اس کا روزہ چھوٹ جاتا ہے یا چھوٹنے کا جو ہے وہ شائبہ ہے یا گمان ہے کہ بھی اس میں چھوٹ جائے گا کوئی ایسی بیماری ہے, تو پھر اس صورت میں اگر واقعی روزہ چلا جاتا ہے تو اعتکاف نہیں رہے گا, اعتکاف ٹوٹ جائے گا, کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. یہ تو اس بنیاد پر جواب دیا گیا کہ اعتکاف کی اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ اعتکاف میں روزہ کوئی چھوٹ جائے, اگر پہلے سے رمضان کے روزے چھوڑ چکے ہیں اب اعتکاف کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سنت اعتکاف کر سکتے ہیں. سنت اعتکاف میں اس بات کی پابندی کرنی ہے کہ کوئی روزہ نہ چھوٹے. پہلے کے اگر چھوڑ چکے ہیں کسی بھی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں یا بغیر عذر چھوٹ گئے ہیں تو اب اس میں یہ پابندی نہیں ہے اعتکاف کے لیے کہ ماہ رمضان کے جس نے پورے روزے رکھے ہوں تو وہی اعتکاف کرے, ایسی پابندی نہیں ہے. پابندی شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ سنت اعتکاف جو ہے اس میں روزے کا ہونا شرط ہے.
ٹھیک, اچھا حضور، اب جیسے روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، تو اعتکاف ٹوٹنے سے روزے پہ اثر پڑتا ہے؟
اعتکاف ٹوٹنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا.
اچھا،
روزہ ٹوٹنے سے اعتکاف ضرور ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، جیسے مسجد سے بلا عذر باہر نکل گیا، تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. اعتکاف ہی ٹوٹا ہے، روزے کو نہیں توڑنا ہے.
صحیح،
یہ بات یاد رہے.
اچھا، دوسرا یہ کہ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا، روزہ نہیں ٹوٹا، تو اب گھر چلے جائیں یا کچھ اس کی قضا بھی ہوگی اور کیا ہوگی، وہ کیا کریں اس حوالے سے؟
جو سنت اعتکاف کی پابندی ہے، یا یعنی جو سنت اعتکاف کے احکام تھے، وہ اب سنت اعتکاف کے احکام اس پر نہیں ہیں.
صحیح،
کہ یعنی جو اس نے 20 سے لے کر وہ چاند رات تک جو اس نے بیٹھنا تھا، لازم تھا مسجد میں رہے، تو وہ اب اس کے اوپر لازم نہیں رہا. اب گھر جانے کی بجائے یہ کہ ظاہر ہے کہ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قضا بھی ان کے ذمہ لازم ہے.
اعلان تو ضروری نہیں،
تو اب اس کے لیے اعلان بھی ضروری نہیں کہ اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب اس کی قضا کر لیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ارادہ کر کے آ گیا کہ اس نے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں گزارنے ہیں، تو یہ اپنے اس ارادے کے اوپر مستقیم رہے، سچا رہے، اس کو پورا کرے. ٹھیک ہے، سنت اعتکاف ادا نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنے کی سعادت تو مل رہی ہے نا، تو اس سعادت کو کیوں کھوتا ہے؟ یعنی یہ جو بیٹھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، اس کے لیے اعتکاف کا ہونا، سنت اعتکاف کا ہونا ضروری نہیں ہے. ویسے بھی نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اور الحمدللہ جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہی ہے
الحمدللہ،
تو وہ جو سنت اعتکاف ہے وہ آخری 10 دن کا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو 20 دن کا ہوتا ہے وہ نفلی اعتکاف ہی ہوتا ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہے، تو اب یہ نہیں بولے کہ ٹوٹ گیا تو اب میرا یہاں پہ رہنا کہاں درست ہوگا، میں کیسے رہوں گا. تو یہ سمجھے کہ چلو اس سعادت کو تو میں نہیں پا سکا ہوں، اب یہ جو بیٹھنے کی سعادت ہے اتنے دن کی، اس کو پا لیتا ہوں،
تو قضا بھی اس کے اندر
آسانی سے ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو مسجد میں بیٹھنے کی جو سعادت یہ حاصل کر لے گا. اور پھر اعتکاف کا جو مقصد ہے کہ رکے رہنا، گناہوں سے بچے رہنا، وہ مقصد تو پھر بھی اس کو حاصل ہو رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر. اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے روکا ہوا بھی ہے، اگرچہ کہ سنت اعتکاف پورا نہیں ہو رہا.
جی جی، مزید کال.
مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم کہ میں مثال کے طور پر یہ کام نہیں کروں گا، تو اسے اگر وہ چاہتا بھی ہے کرے، تو کیا وہ اسے توڑ سکتا ہے؟ اگر توڑ سکتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ بندہ گناہگار تو نہیں ہوگا؟
جی، قسم کا کفارہ اور قسم کے احکام.
جی، قسم اگر کھائی ہے کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، اور پھر وہ ایسا کام کر لیتا ہے، تو اس صورت میں قسم تو ٹوٹ جائے گی.
صحیح.
بلکہ اگر رشتہ داروں سے بات چیت نہ کرنے کی، والدین سے بات چیت نہ کرنے کی، یا قطع تعلق کرنے کی قسم کھائی ہے کہ میں فلاں سے بات چیت نہیں کروں گا، تو ایسی قسم کے لیے فرمایا مستحب یہ ہے کہ وہ کام کرے.
صحیح.
یعنی یہ کسی نے قسم دے میں والدین سے بات چیت نہیں کروں گا،
ٹھیک،
تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ والدین سے بات چیت کرے، یعنی اب اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے.
صحیح.
لیکن اگر گناہ وغیرہ کے اس کے اوپر قسم اٹھائیے، تو پھر اپنی قسم کے اوپر پکا رہے. بہر صورت اگر وہ اس کے خلاف کام کر لیتا ہے، جس کی اس نے قسم اٹھائی ہے اس کے خلاف کام کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اور دونوں صورتوں میں اس کو کفارہ دینا پڑے گا.
مزید چل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کی کتاب ہے فیضان سنت، اس کا ایک باب ہے نیکی کی دعوت، اس کے اندر قسم کے حوالے سے کافی تفصیل سے احکام لکھے ہیں. اسی طرح الگ سے بھی رسالہ ملتا ہے قسم کے مدنی پھول، تو یہ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی قسم کے حوالے سے آپ کو بہت زبردست معلومات حاصل ہو جائے گی. اچھا، اعتکاف کی منت مانی اسلامی بہنوں کے حوالے سے سوال ہے، اور اب اعتکاف کے دن تو آ رہے ہیں لیکن مخصوص ایام بھی شروع ہو گئے، تو اب کیا کریں؟
اگر منت مانی ہے تو جتنے دن کی منت مانی ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے، لیکن اسلامی بہنوں کے لیے اعتکاف کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ان ایام سے پاک ہوں.
ٹھیک،
تو ہی اعتکاف ہو سکتا ہے.
صحیح.
تو اس صورت میں یہ پھر جو ہے وہ, اب اس میں بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, مخصوص ایام کی منت مانی ہے, یا پھر یہ بولا کہ اتنے دنوں کا اعتکاف جو ہے وہ میں کروں گی. تو اگر مطلقاً منت مانی ہے تو, یا رمضان میں منت مانی ہے تو وہ کسی رمضان میں بھی جو ہے وہ اس اعتکاف کو کر سکتی ہیں. اگر مطلقاً ایام کی منت مانی ہے کہ 10 دن کا 20 دن کا اعتکاف کروں گی تو اس میں پھر رمضان ہونا بھی شرط نہیں ہے. روزے کے ساتھ روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مسجد بیت میں اعتکاف کریں تو اعتکاف ادا ہو جائے گا. لیکن اعتکاف کے لیے جو شرط بیان کی ہے وہ یہ کہ ان چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے.
حدیث ہے کہ ناظر غور فرمائیں کہ ابھی تو ہم نے پرٹیکولر اعتکاف کے موضوع پہ بات ہی نہیں کی ہے, ضمناً چند سوال آئیں تو کتنے سارے اس میں مسائل ہوں گے جو کہ اعتکاف کے حوالے سے ضروری ہیں. تو اس لیے ابتدان عرض کیا گیا تھا کہ اس کتاب فیضان رمضان کو حاصل کر لیں, اعتکاف کے باب کو پڑھ لیں, کہ جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں کہ اس چیپٹر کو پڑھنے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کو اعتکاف کے بارے میں معلومات ہو جائے گی کہ اعتکاف ہوتا کس طرح ہے اور کرنا کس طرح ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.